سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
اس سے طے ہوگا کہ کون کامیاب ہوا. یہ جو خدا متعال نے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا, اس لیے فرمایا باقی سب کچھ کر لو. مثال کے طور پر میں نے فرض کریں اپنی زندگی میں ہر روز 100 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی, ہر روز 1 کروڑ روپے صدقہ دینا شروع کر دیا, ہر روز 1 مسجد بنانا شروع کر دی, ہر روز 500 لوگوں کو میں نے کھانا کھلانا شروع کر دیا, لیکن میں اپنے اندر سے بغض نہیں نکال سکا. معاملہ ختم, بےکار ہو گیا. یہ سب اس لیے تھا کہ اس کو صحیح کرنا ہے. مثلاً فرض فرمائیں, میں اپنی مثال رکھ لیتا ہوں, وہ یہ کہ جناب میں ہر روز فرض کریں 5 مجلسیں پڑھتا ہوں, ہر روز 5 مجلسیں پڑھنا ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ وہ کام اہل بیت کی خدمت ہے, بڑے فخر کی بات ہے. یہ ہر روز 5 مجلسیں پڑھنا شروع کر دی, میں نے پڑھنا شروع کر دی, بہت اچھا کام کیا, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. لیکن صرف ایک مشکل ہو گئی, اپنے نفس کی کنجوسی پہ کنٹرول نہیں کر سکا, مادہ پرستی پہ کنٹرول نہیں کر سکا, شہرت طلبی پہ جاہ طلبی پہ کنٹرول نہیں کر سکا. میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ خدا تعالیٰ سمجھتا نہیں. قد افلح من زکا, قد افلح من تزکا, یہ کامیاب ہوا. اب آپ کو اور مجھے کیا دیکھنا پڑے گا؟ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مثلا جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی میں اتنے سال سے طالب علم ہوں. وہ تو ٹھیک ہے کہ طالب علم ہو, لیکن مسئلہ سارا یہ کہ یہ بتاؤ کہ نفس کے تزکیے میں کیا کیا ہے. اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو, یہ ایشو اتنا کمپلیکیٹڈ بعض اوقات بن جاتا ہے. چھوٹے سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بس ایک جملہ ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس طرح ہم لوگ یہاں اسکولز ہوتے ہیں جس کے اندر بچے جاتے ہیں, بہرحال وہ چیزیں سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے جو کچھ بھی. اس طرح مثلاً آپ قوم تشریف لے جائیں, نجف تشریف لے جائیں, تو وہاں پر بھی اسکولز بنے ہوئے, مدرسے بنے ہوئے جہاں پہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. لیکن اس کے پیرلل کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے. اچھا, آپ مثال کے طور پر اس میں بھی کوئی ممکن ہے کہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو جائے. وہ کیا صاحب, ایک صاحب تھے, وہ اپنی کلاس کو یہ سکھاتے تھے کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہونا ہے. اور جناب سکھا رہے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ دیکھو بیٹا, یہ ذکر کرو گے نا تو یہ طاقت تمہارے پاس آ جائے گی, اب تم کل اس ذکر کی پریکٹس کر کے لاؤ. وہ جناب گئے, وہ ذکر کی پریکٹس کر لی انہوں نے. جب وہ ذکر کیا تو وہ جناب ایک منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہ آ گئے واپس, انہوں نے بتایا استاد کتنوں نے کیا, بھائی میں نے کیا, تو نے کیا, اس نے کیا, اس نے کر لیا, جناب یہ ہو گیا, چلو جی اس کے اوپر مہارت لے کے آؤ, جب تم اس ذکر کو اتنی دفعہ کرو گے نا تو پھر یہ ہوگا. وہ بھی ہو گیا جناب. ایک طالب علم تھا, وہ بہت ہوشیار آدمی تھا, جو استاد بتاتا تھا وہ اس سے زیادہ کر کے آتا تھا. مثلا فرض فرمایا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ذکر 500 دفعہ کر کے آؤ, اس نے کیا 1000 دفعہ کر کے آیا. تو جو وہ کہتے تھے کہ یہ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہو جاتا تھا. ہو گیا جناب, وہ آیا, اس کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ آ صاحب یہ تو آپ نے سب سکھا دیا, یہ ہو بھی گیا. آپ نے کہا ہمیں یہ نظر آئے گا, وہ نظر بھی آ گیا. آخر میں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, ہم خدا کے نزدیک آ گئے کیا؟ قربتاً الی اللہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کیا تماشا ہے کیا؟ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہو یہ آیت پڑھ لو, کوہ فلاں پہاڑ تمہاری انگلی پہ کھڑا ہو جائے گا, چلو میں نے پہاڑ انگلی پہ کھڑا کر لیا, اس سے خدا مل گیا مجھے, میں خدا کے نزدیک آ گیا. دین کس کام کے لیے تھا؟ دین اس لیے تھا کہ کوہ فلاں پہاڑ کو فلاں کو ہاتھ میں کھڑا کروں؟ دین آیا تھا مجھے خدا کے نزدیک لے جانے کے لیے. یہ جو نمازیں ہوتی ہیں, عبادتیں ہوتی ہیں, اذکار ہوتے ہیں, اوراد ہوتے ہیں, محافل, مجالس, مراسم, ذمہ داریاں, یہ سب کس لیے ہوتی ہیں؟ ان کا صرف ایک مقصد ہے, لوگ خدا کے نزدیک جائیں. اب خدا کے نزدیک نہ جائیں اور باقی سب کچھ ہوتا رہے, یہ بالکل وہ بیوروکریسی ہے جہاں سب کچھ ہو رہا ہے صرف لوگوں کا کام حل نہیں ہو رہا. تو ہم لوگ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. ہمیں یہ ان سے سیکھنا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک جائیں کیسے. اور یہ اس راستے کے جو یہ رہنما ہیں تو پھر اس راستے کا ان کے سوا کوئی رہنما نہیں ہے پھر. بس یہی ہے, یہی بتا سکتے ہیں, اور کوئی اس راستے پہ ہے ہی نہیں پھر. اب ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, الحمدللہ کوشش کرتے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ساری باتیں, لیکن جس چیز میں ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں, محنت کم کر رہے ہیں, نہیں کہوں گا پیچھے جا رہے ہیں لیکن محنت کم کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ہم خدا کے نزدیک کیسے جائیں گے. اب خدا کے نزدیک ہمیں کیسے جانا تھا, اب مثلا میں آپ کی خدمت میں کل ایک واقعہ عرض کر رہا تھا, اشارتاً عرض کیا تھا, ذرا سا اور اشارہ کرتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. صاحب کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیوی نے فرمایا کہ انار لے کر آؤ, مولا امیر المومنین انار لے کر آ رہے تھے, راستے میں کوئی ضرورت مند مل گیا, انہوں نے کہا بھائی یہ انار تمہارے لیے, تو اس نے کہا کہ نہیں مولا یہ میں نہیں لے سکوں گا. فرمایا نہیں تمہیں لینا پڑے گا. گھر تشریف لائے, بیوی نے پوچھا بھائی انار تو کہا وہ اس طرح بھوکا مل گیا تھا, میں نے دے دیا, اور مجھے پتا تھا کہ آپ اس پہ بہت خوش ہوں گی کہ میں دے دوں. اچھا یہ ہم نے ان کی فضیلت کا ایک واقعہ سن لیا, سیکھا کیا؟ کچھ سیکھا؟ وہ کیا سیکھا بھائی؟ آپ کو اور مجھے کتنے فضائل کے واقعات آتے ہیں, ان کی حیات طیبہ سے کتنی چیزیں سیکھی ہیں. البتہ حسن ظن کر رہا ہوں کہ بہت سیکھا ہے, ورنہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں سے, تکلفاً بچوں کو کہہ رہا ہوں میں, اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹا جو کچھ سیکھا ہے وہ کاغذ پہ لکھ کے لاؤ, تو مجھے نہیں معلوم کتنے کاغذ لکھ کے لائیں گے. یہ مثلاً ایسے ہی پبلک سے کہیں کھڑے ہو کر پوچھیں کہ مولا چھٹے امام کی چار روایتیں سناؤ, نہج البلاغہ میں 240 خود میں, بیٹا کتنے پڑھے ہیں تم نے؟ چار سو سے زیادہ کلمات قصار ہیں, 72 اس کے اندر لیٹرز ہیں, تم نے کتنے پڑھے بیٹا؟ ابھی تو پڑھنے کی بات ہوئی, عمل کی تو بات ہی نہیں ہوئی. ہم نے یہ سیکھنا تھا. مثلا جب ہم نے واقعہ سنا, اس واقعے پہ خوش ہوئے, اپنے آپ سے فوراً ایک بات پوچھیں, اس سے کیا سیکھا, کیا سیکھا, اور اس کے بعد پھر مسئلہ شروع ہوگا. یہ تو سیکھ لیا نا, اب باہر جاؤ عمل کرو, عمل کرو. جب عمل کریں گے تو کیا ہوگا, اب ہم خدا کے نزدیک آئیں گے, اب ہم خدا سے نزدیک آئیں گے. مثلا اس واقعے کے ہم نے اندر ہم نے سنا کہ بھائی انہوں نے اپنی پسند ناپسند کو خدا کے سامنے ختم کر دیا. خود ایک چیز پسند تھی لیکن اس کے مقابلے میں خدا کی ایک پسند آئی. وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ پسند ہے لیکن ایک آدمی محتاج ہے, اس وقت خدا کو کیا پسند ہے؟ اس وقت خدا کو پسند ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرو. ہم نے یہ سیکھا ہے کیا؟ اصل مشکل یہاں پر ہے, خدا نے ہمیں اس لیے خلق کیا. اب ہم مثال کے طور پہ اسی کو تھوڑا سا میں اور مزید آگے بڑھاؤں تو اب کریں کیا؟ جو کوئی یہاں پہ بیٹھا ہو ایسا اچھا آدمی جو مجھ سے بار بار یہ پوچھتا رہے کہ مولانا یہ کریں کیا آپ, یہ سب سے اچھا سوال مجھے یہ لگتا ہے, کریں کیا اس کو. ہم لوگ جب میٹنگز کرتے تھے تو بہت ساری میٹنگز میں بہت ساری باتیں ہوتی تھیں, ڈسکشنز ہوتے رہتے تھے. تو مثال کے طور پر 2 گھنٹے میٹنگ ہوئی, بڑے جناب ڈسکشنز ہوئے. تو ایک دفعہ کسی نے ہمیں بتایا, کہنے کا دیکھو بھائی یہ جو 2 گھنٹے میٹنگ کرتے ہو اس میں تمہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ تم نے میٹنگ میں وقت برباد تو نہیں کیا؟ کبھی یہ تو نہیں معلوم کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے کا یہ دیکھو کہ اس تمام میٹنگ کے ریزلٹ میں جو ایکشن پوائنٹس تھے وہ کیا تھے, کرنے کا کام کیا ہے. پھر اگلی میٹنگ میں بیٹھو نا تو سب سے پہلے دیکھنا پچھلی میٹنگ کے جو ایکشن پوائنٹس تھے ان پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, صحیح ہے؟ تو ہم نے کل ایک مجلس پڑھی, اس کا ایکشن پوائنٹ کیا تھا, اس پہ عمل ہوا تھا آج؟ اب آج ایک مجلس پڑھیں گے, اس کا ایکشن پوائنٹ کیا ہے, پھر کل اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو پھر کیا ہوگا, ہر مجلس ہمیں ایک دن خدا سے اور نزدیک کرے گی اور خدا کے نزدیک دیں. اب مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہم نے کل سنا, اس کا ایک ایکشن پوائنٹ نکلتا ہے. اس کا ایکشن پوائنٹ کیا نکلتا ہے, وہ یہ کہ بھائی ایک تمہاری پسند ہے, ایک خدا کی پسند ہے. اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں, ایک میری پسند ہے, ایک خدا کی پسند ہے. جب بھی ٹکراؤ ہو کس کو ترجیح دی جائے؟ خدا کی پسند. اگر کوئی یہ کرے تو کیا ہوگا, اب کل قانون کی بات ہوئی تھی نا کہ بھئی قانون پتہ ہونے چاہیے. مثلا جناب علی, میں بچوں کی ایک مثال دیتا ہوں چونکہ بچے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب میں بیٹھا ہوا ہوں, مثلا فرض فرمائیے کہ میں اپنی دلچسپی کا کوئی کام کر رہا ہوں. ہر آدمی کی دلچسپی کا کام مختلف ہوتا ہے. ایک بچے کو فٹ بال پسند ہے, اس کی دلچسپی کا کام ہو گیا فٹ بال. ایک کو کھیلنا پسند ہے, ایک کو دیکھنا پسند ہے. ایک کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے بال سنوارتا رہے, اس کی دلچسپی کا کام یہ ہو گیا. ایک کی دلچسپی کا کام ہے پیسہ کمانا, اسے فٹ بال پسند نہیں ہے. وہ دوسروں سے کہے گا تم لوگ کیا پاگل بنا کرتے رہتے ہو, ایک بال کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں تم اس کو دیکھتے رہتے ہو. اور اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کیا پاگل بنا کرتے رہتے ہو, جس دنیا نے مٹنا ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو. وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, دونوں میں فرق کیا ہے؟ کم سے کم فٹ بال اس کو کھائے گی نہیں, تمہاری تو دنیا تمہیں کھا بھی جائے گی, ہے نا بات؟ تو بھائی ایک کو پسند یہ ہے, دوسرے کو پسند یہ ہے. ایک کو کرکٹ پسند ہے, ایک کو فٹ بال پسند ہے, ایک کو پیسہ کمانا پسند ہے, ایک کو نعوذ باللہ لذات پسند ہے, ایک کو یہ سب. یہ تو تمہاری میری پسند ہو گئی نا ساری. اب یہ بتاؤ خدا کو کیا پسند ہے؟ اور جب میری اور خدا کی پسند ٹکراتی ہے تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں, یہ بتاؤ. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو, 2000 کے قریب, ہمارے جیسے آدمی کے تو کچھ سال ہوگا, کوئی بچہ یا ہو یا 18 سال کا تو کیا کہتے ہیں یہ 2000 ایک کچھ وقت ہوتا ہے, پوری زندگی میری گزر گئی اسی میں. 2000 کے قریب ایک شب قدر آئی تھی جس کے اوپر نیا سال شروع ہو رہا تھا. بڑی عجیب تعارض کی شب تھی. کچھ لوگ تھے جو شب قدر کے لیے دعائیں کر رہے تھے, اور کچھ لوگ تھے جو کھیل تماشے دھماکے کر رہے تھے. وہ بڑا عجیب ٹائم تھا, بڑا عجیب تکلیف دہ ایک تعارض تھا. تو ہم لوگوں کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. میری پسند ہے, خدا کی پسند ہے. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا؟ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہماری تو کوئی پسند ہے ہی نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں مجھے یہ پسند ہے, پھر اس کے بعد کہتا ہوں خدا کو یہ پسند ہے. اب اس میں یہ طے کرنا ہے کہ کس کی پسند چلے گی. مثال دکھتی رگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, صبح 6 بجے ایک میری پسند ہے, ایک خدا کی پسند ہے. الہی اب کس کی پسند چلے گی؟ اللہ اکبر. اچھا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کربلا کے میدان میں کھڑے ہوں گے, یہاں یزید ہوگا, یہاں سید الشہداء ہوں گے, پھر امتحان ہوگا کہ ہم نے کس کو پسند کیا. نہیں, یہ ہر صبح ہو رہا ہے, یہ ہر صبح ہو رہا ہے. آپ صبح کو کھڑے ہوئے, میں صبح کو کھڑا ہوا, ایک مجھے پسند ہے. اور مجھے کیا پسند ہے اس وقت؟ مجھے اس وقت یہ پسند ہے کہ کوئی مجھے نہ چھیڑے. بچوں کو کیا پسند ہے؟ بچوں کو بھی یہی پسند ہے کہ ہمیں کوئی نہ چھیڑے, ہمیں سوتے رہنے دو. خدا کو کیا پسند ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تم اٹھ جاؤ. یہ جو اس کو پسند ہے وہ اپنی خاطر پسند ہے یا میری خاطر پسند ہے؟ وہ بھی میری خاطر پسند ہے. اس کو پتا ہے کہ تم نہیں کرو گے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ تو وحدہ لا شریک ہے, وہ غنی بے نیاز ہے, اس کا کیا نقصان کر لو گے تم؟ پوری کائنات نہ نماز پڑھے, کیا نقصان ہو جائے گا اس کا؟ کائناتوں پہ کائناتیں اس کی ہیں. ہم لوگ دنیا کی مادی کائنات میں سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. اتنے پلانٹس یہاں پر, اتنے اسٹارز اور پلانٹس ہیں, اس کے سامنے ہم لوگ تو ڈراپ بھی نہیں ہیں, لٹرلی ڈراپ نہیں ہیں ہم لوگ. یہ کوئی مظلوم ہے جس کو موبائل بند کرنا نہیں آ رہا ہے, اس کو سکھا دو, سکھا دو. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اچھا اب یہ تو بات ہو گئی ہے آپ کے سامنے بالکل واضح الحمدللہ. ایک ہم لوگ اس طرح سے ہیں, ایک میری پسند, ایک خدا کی پسند. پھر مقابلہ شروع, میں میری پسند آگے آئے گی یا خدا کی پسند آگے آئے گی؟ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ خدا کی پسند. اب میں خدا کی پسند کو لے لوں, اب یہاں پہ اگلا مرحلہ شروع ہو گیا. مثلا میں کھڑا ہو گیا فجر کے لیے, کھڑا تو ہو گیا ہوں, پڑھ بھی لی ہے, اور مسلسل کیا سوچ رہا ہوں بالآخر نیند تو خراب ہو ہی گئی، نیند تو خراب ہو ہی گئی. اچھا یہ میں نے کس کی پسند کو ترجیح دی تھی؟ ایک میری پسند تھی، ایک خدا کی پسند تھی. میں نے خدا کی پسند کو ترجیح دے دیا ہے، یہ بھی میں بہت ہی استثنائی عمل کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں پاکستان کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے. میں نے ترجیح دے دی خدا کی پسند کو، لیکن کیا ہو رہا ہے، اندر سے کھڑ رہا ہوں کہ میری نیند خراب ہو گئی. صحیح، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک میں نے خدا کی پسند کو پسند نہیں کیا ہے، ناپسندی کے ساتھ کیا ہے، پسند نہیں کیا ہے. بس تو ایک وہ ہو گیا جس نے کہا کہ میری پسند ہے خدا کی پسند ہے، اور نعوذ باللہ تعالیٰ کہہ میں اپنی پسند کے حساب سے کروں گا، جو میرے دل میں آئے گی میں وہ کروں گا. اور یہ دنیا دھکا دے رہی ہے لوگوں کو، کہہ رہی ہے جو چاہو وہ کرو، دنیا اس طرف لے جا رہی ہے. یہ ایک اسٹیج ہو گیا، میری پسند خدا کی پسند، میں وہ کروں گا جو میرا دل آئے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. ایک کہتا ہے میری پسند خدا کی پسند، میں خدا کی پسند پہ چلوں گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جو آسان ہوا اس پہ خدا کی، جو مشکل ہوئی اس پہ میری، نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک اسٹیج ہو گیا، دو اسٹیج ہو گئے. ایک اسٹیج ہے وہ کہتی ہے ایک میری پسند، ایک خدا کی پسند، میں خدا کی پسند کو کروں گا لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ. کر تو میں نے لیا خدا کے لیے، لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے ابھی بھی خدا کو پسند نہیں کیا ہے. ایک اور ہے وہ کہتا ہے ایک میری پسند، ایک خدا کی پسند، اور میں وہ کروں گا جو خدا کو پسند ہے اور پسندیدگی کے ساتھ کروں گا، خدا کی پسند کو پسندیدگی کے ساتھ اختیار کروں گا. یہاں معاملہ ختم نہیں ہوا. اب ایک اور کہتا ہے میری کوئی پسند نہیں ہے، میری کوئی پسند نہیں. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کیوں میں اس کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کروں؟ کیوں میری کوئی پسند ہی نہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس سفر میں کس اسٹیج پر ہیں. ابھی ہم لوگ اس پہلے اسٹیج پہ چل رہے ہیں جو کہہ رہا ہے میری پسند ہے خدا کی پسند ہے، کس کی چلے گی ہم؟ ابھی ہم اس اسٹیج پر ہیں. وہ ایک شاعر تھا، بہت بڑا عارف تھا، وہ کہتا تھا کہ فلانی جو شاعر تھا، ایک اور شاعر کو کہتا ہے کہ وہ تو عشق کے ساتھ شہر ڈھونڈ کر آ گیا، ہفت شہر عشق را عطار گشت. وہ جو عطار تھا وہ عشق کے ساتھ شہر دیکھ کر آ گیا، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم تو ابھی پہلے کوچے کے ٹرننگ پر ہیں. وہ جو تھا وہ سات شہر گھوم کے آ گیا عشق کے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم تو اپنے گلی کے کوچے کے ٹرن پر ہیں. یا ٹرن ماریں تو آگے بڑھیں گے نا. اچھا یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم نے کر لیا نا یہ بہت ہو گیا. ابھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی وہ ہمیں کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ ہے عشق کے ساتھ شہر ہیں. یہ تو بھائی پہلا کوچا ہے، یہ ٹرن تو کرو، دیکھو تو صحیح آگے کیا ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. اب ہمیں کیا سیکھنا تھا؟ ہمیں یہ سیکھنا تھا کہ چلو پہلے مرحلے کو ہی لے لو کہ بھائی ایک میری پسند ہے خدا کی پسند، خدا کی پسند کو لو نمبر ایک، دوسرا پسندیدگی کے ساتھ لے لو. اچھا میں پسندیدگی کے ساتھ کیوں لوں؟ اب یہاں پہ قانون والی بات مدد دیتی. وہ کیا قانون یہاں پر؟ یہ مثلا ایک چیز مجھے پسند ہے، ایک خدا کو پسند ہے، اگر میں نے خدا کی پسند کو ترجیح دے دی تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک قانون ہے، وہ قانون میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. یہ قانون بہت سادہ قانون ہے اور زندگی کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ وہ کیا ہے؟ اگر میں کبھی خدا کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دوں تو کیا ہونے والا؟ مثلا مجھے نیند آتی ہے صبح کو، میں نے کہا نہیں میں نیند قربان کروں گا خدا کی خاطر، کوڑ کوڑ کے یا خوشی سے؟ خوشی سے. اٹھوں گا تو یہ سوچوں گا کہ نیند خراب ہو گئی، یا میں اٹھوں گا تو سوچوں گا اے خدا تیرا شکر تو نے مجھے نماز کے لیے کھڑا تو کیا الحمدللہ. تو خدا کہتا ہے تم میری پسند کو لے لو اور تھوڑا پسندیدگی کے ساتھ لے لو. تو پسندیدگی کے ساتھ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں پھر عوامی مثال عرض کرتا ہوں، جیسے مثلا میرا بچہ ہے، بس میں اپنے بیٹے سے ایک کام کہوں بیٹا ایک کام کر لو، وہ اٹھے کرے اور منہ بناتا رہے، تو کام تو میرا اس نے کر دیا ہے، لیکن جتنے برے اس نے منہ بنائے اس کے بعد میں اگلی دفعہ اس کو کام کرنے سے پہلے کہنے سے پہلے سوچوں گا کہ اس کو کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، صحیح ہے. اور ایک دفعہ کسی بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر دو، وہ فوراً کرتا ہے اور کہتا ہے بابا کوئی اور چیز ہے کچھ اور کرنا. اگر کوئی دوسرا والا ہو تو اس کو باپ یہ کہے گا کہ اس کو میں کوئی بڑا کام ہونا پھر میں اس کو دوں گا، یہ ذمہ دار ہے. خدا بھی یہی کرتا ہے. اگر ہم خدا کے کام کو خوشی سے کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے اب اپنے بڑے کام میں اسے دوں گا، اپنے بڑے کام اسے دوں گا. کیوں؟ چھوٹے کام کو اس نے خوشی سے انجام دیا ہے. اچھا اگر میں چھوٹے کاموں میں ہی کڑکڑاتا رہوں تو کیا ہوگا؟ تو خدا کہے گا کہ اس کو کام کہنے کا مزہ نہیں ہے، اس کو مشغول رہنے دو، جہاں ہے ویسے ہی رہنے دو. بہت سارے لوگ اپنی دنیاؤں میں مشغول ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ خدا انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دے رہا ہے، اس پہ کڑ بھی نہیں رہے کہ خدا ہمیں ذمہ داری کیوں نہیں دے رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے. مثلا کل ذکر ہوا تھا شیخ زکزکی کا، چار بچے قربان کر دیے بندے خدا نے ایک دن کے اندر، ایک دن میں چار بچے قربان کر دیے، اس وقت سے جیل میں ابھی تک جیل میں، نہیں معلوم ایک آنکھ جا چکی ہے کیا صحت کی حالت جو کچھ بھی. اچھا خدا نے اس بندے خدا کو ایک کام دیا ہوا ہے، اس بندے خدا نے وہ کام اپنی ذمہ داری کے ساتھ کر لیا، اسے یہ کام کیوں ملا؟ بہت سارے اتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جاب اچھی طرح کرو گے تو پھر دوسرا کام ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر کڑتے رہو گے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. تو اب ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ خدا کی خاطر خدا کی مرضی لو، خوشی سے لو، خدا اس کے بعد تمہیں اگلے مسائل میں لے کر آئے گا، اگلے کاموں کے اندر لے کر آئے گا. اب ایک آدمی مجھ سے ممکن ہے کوئی یہاں پر پوچھے مولانا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن بتائیں ہمیں کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ ممکن ہے کوئی پوچھ بیٹھے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. پھر ایک چھوٹی سی ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی فرض کریں میں بازار میں جا رہا ہوں، ایک آدمی ہے، مجھے پتا ہے کہ اس علاقے میں مثال کے طور پر اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہے مثلا. اب وہ وہاں پہ کھڑا ہے اور وہ یہ کہے کہ کوئی ہے جو 100 روپے دے دے، صحیح ہے، اور میری جیب میں 100 روپے ہیں، دوں یا نہیں دوں بتائیں؟ کیوں دوں؟ اس نے کہا کہ مجھے 100 کے بدلے کیا دے گا؟ نہیں، اس نے تو نہیں کہا، لیکن پھر بھی آپ دیں گے. کیوں دیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ اتنا طاقتور ہے، یہ اگر کبھی مزے میں ہی کوئی کام کر گیا نا تو وہ بھی بہت ہوگا، ابھی اس کے ساتھ سودے بازی مت کرو، چونکہ اس کو تو دینے والے بہت مل جائیں گے، ابھی تو چانس اپنا لگا ہوا ہے، اس وقت یہ 100 دے دو، چونکہ یہ تو بھائی چھینک بھی مارتا ہے تو پھر نوٹوں کی بارش کر دیتا ہے. ہو گئی یہ بات یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. اب وہ خدا ہے جو غنی ہے بے نیاز ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے؟ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ یا الہی، غنی تو ہے، خزائن کا مالک تو ہے، قادر متعال تو ہے، اور میں فقیر، نادان، محتاج، اور تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں قرضہ؟ اچھا خدا ہے میں اگر تجھے قرضہ دوں گا تو کس طاقت سے دوں گا؟ وہ بھی تیری دی ہوئی ہے، وہ طاقت میرے پاس کہاں سے آئی ہے؟ ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے تھا. اگر کوئی شخص اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے ترک کرے گا تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات جو یہاں پر ہونے والی ہے وہ یہ کہ اس نے خدا سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے. سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے, اس نے خدا سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. پھر خدا نے کچھ وعدے کیے. خدا نے کیا وعدے کیے؟ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ کرٹیکل پوائنٹ ہے یہاں, جس چیز کو تم میری خاطر چھوڑو گے صرف وہ نہیں دوں گا, اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں دوں گا. صرف وہ نہیں دوں گا. اگر وہ صرف وہ دینا جو میں نے اس کی خاطر چھوڑا ہے تو یہ تو ہو گیا کاروبار. اگر وہ صرف وہ دے اور تھوڑا سا بڑھا کر دے, ابھی بھی کاروبار ہے. کاروبار میں نفع نقصان ہوتا ہے. میں نے پیسہ دیا, اس سے پیسہ لیا. میں نے پیسہ دیا, اس نے تھوڑا کما کے مجھے دے دیا, یہ تو کاروبار ہو گیا. خدا کہتا ہے نہیں, میں ایسا نہیں کروں گا, اس سے بڑھا کے دوں گا. کتنا بڑھا کے دے گا خدا نے بتایا؟ کتنا بڑھا کے دے گا؟ تو مثلاً اس میں ایک جگہ پر ہم آ کر ایک اور بات کہتے ہیں, اور آپ کی توجہ کو انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ اور زیادہ بڑھائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں بار بار پوائنٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اہل بیت سے یہ سیکھنا چاہیے, اپنی مرضی کو کیسے خدا نے تعالیٰ کی مرضی کے سامنے. اپنی مرضی ہے ہی نہیں, صرف خدا. اگر کوئی خدا کی مرضی کو ترجیح دے تو کیا ہوگا؟ خدا اس کو بڑھا بڑھا کے دے گا. کتنا بڑھا کے دے گا, کیا کرے گا؟ تو آپ یہ تصور کریں کہ ہم لوگوں کی ایک حماقت ہے, ہم لوگوں کی ایک نادانی ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا جب ہم کہیں سے کوئی بزنس کرنے جائیں, کوئی کاروبار کرنے جائیں, کاروبار کر لیا, کام کر لیا, اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے اس میں فائدہ کتنا ہوا, اس میں فائدہ کتنا ہوا. ٹھیک ہے, خود کام جو تھا اس کو نہیں دیکھتے بلکہ کام کا نتیجہ دیکھتے ہیں, اور وہ بھی کس میں؟ پیسے میں. میں ایک دفعہ یاد ہے, ایک دفعہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پر ایک صاحب, اس زمانے میں میں ٹیلی ویژن پہ جاتا تھا, پھر بعد میں میرے سمجھ میں آیا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے, تو میں ٹیلی ویژن پہ جاتا تھا. تو اس نے, ایک بندہ خدا مجھے ملا, اس نے کہا کہ مولانا آپ, میں نے کل آپ کو فلاں چینل پہ ٹی وی پہ دیکھا. میں نے کہا ہاں گیا تھا. تو معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, مجھے شاید نہیں بتانا چاہیے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگا مولانا اس وزٹ کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ صحیح ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس احمق کو نہ ہدایت سے کوئی کام ہے, نہ رسالت سے کوئی کام ہے, نہ پیغام پہنچانے کی کوئی اہمیت ہے. اس کے دماغ میں صرف کیا ہے؟ پیسہ کتنا ملتا ہے. اچھا, میں نے اس کو کہا کہ اصل میں اس کا کچھ بھی نہیں ملتا, اپنی طرف سے جانا پڑتا ہے. اس کا کچھ ملتا نہیں ہے, اپنی طرف سے جانا پڑتا ہے. تو مجھ سے کہنے لگا کہ لو, نام بڑا اور درشن چھوٹا, ابھی تک نہیں سمجھا ہے, ابھی تک نہیں سمجھا. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی یہ کام کتنا اہم تھا جو کیا. پھر یہ سوچتے ہیں اس کام کے بدلے میں کیا ملا, کام کی اہمیت ختم ہو گئی. اب مثال کے طور پر فرض کریں میں نے صبح کی نماز پڑھ لی, اب صبح کی نماز پڑھ لی, میں نے اللہ کی بندگی کر لی. اب میں سوچتا ہوں آج ہر روز 500 کماتا تھا, آج کم سے کم 700 تو کماؤں. تو میں نے اپنی نماز کتنے میں بیچی ہے؟ 200 میں. 500 تو بغیر نماز کے بھی کما رہا تھا نا, 200 میں بیچی ہے. وہ ایک بندے خدا کا واقعہ لکھتے ہیں نجف اشرف میں, وہ کہیں پہ کھڑا ہوتا ہے روزے مبارک کے باہر. تو ایسا ہوتا ہے نا, جو کچھ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جو روزے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ اس طرح لگا جیسے کوئی ضرورت مند ہے روزے کے باہر کھڑا ہے. وہ بول کے, بہت بڑا عارف آدمی تھا وہ, تو وہ کسی وجہ, کوئی ایک آدمی آیا اور اس نے اس کو دیکھا, وہ سمجھا کہ ضرورت مند ہے مانگنے کے لیے کھڑا. تو اس نے اس کے ہاتھ پہ ایک سکہ رکھا, اور سکہ رکھ کے کہا کہ میرے والد کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دینا. تو اس نے سکہ واپس رکھا, کہنے لگا ہم فاتحہ نہیں بیچتے. کہنے لگا ہم فاتحہ نہیں بیچتے, لے جاؤ واپس. معذرت کے ساتھ اس کر رہا ہوں, ہم میں سے جو دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں نا, وہ بھی اللہ کے سامنے دین بیچ رہے ہیں. وہ اپنی نمازیں ایک جو ہے نا وہ ٹھیلے پہ لگا کے بیٹھے, خدا ہے تو میری نماز کتنے میں خریدے گا؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پر, اچھا سمجھ بھی نہیں پا رہے کر کیا نہیں. مثلا کسی سے پوچھا, بھائی تم نے اپنے گھر میں مجلس رکھی, تم مجلس رکھتے ہو ماشاءاللہ, خدا حفظ کرے گا. مولانا جیسی مجلس رکھتے ہیں نا, ایسی ہماری رزق میں, روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، تم نے ذکر سعید و شہدا روزی روزگار میں اضافے کے لیے رکھا تھا، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی دین بکاؤ مال نہیں ہے، دین ہماری عظمت ہے، دین خدا نے ہمیں دیا ہے کمال حاصل کرنے کے لیے، دین ہمیں خدا نے متعال نے دیا ہے کہ ہم خدا نے متعال کا قرب حاصل کریں، نہ کہ ہم اس کو بیچیں اور اس سے اپنی دنیا کمانا شروع کریں، اس کے لیے نہیں دیا ہمیں. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کسی طریقے سے کہ دین کا جو اصلی کام ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک لے کر جانا ہے، یہ اصلی کام. اچھا اب ایک اور الگ مسئلہ ہے، جو خدا کے لیے یہ کرے گا کہ وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، خدا اسے اکیلا چھوڑ دے گا یا اس کا ساتھ دے گا؟ یہ خدا کا معاملہ ہے کہ وہ ساتھ دے گا. خدا نمتال فرماتا ہے، اب میں اس جملے کو عرض کرتا چلوں، خدا نمتال فرماتا ہے اگر تم میری مرضی کی خاطر اپنی مرضی کو ترک کرو تو میں کائنات کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا، کائنات کو تمہارے سامنے جھکاؤں گا. مثلا اے خدا ہے میں کیا مرضی کو تیرے لیے ترک کروں؟ مثال کے طور پر تمہیں صبح نیند آتی ہے نا، اٹھ جاؤ، ہنسی خوشی اٹھو مجھے یاد کرنے کے لیے. خدا ہے تو کیا کرے گا؟ پہلی بات تو میں نے کہی کہ اس کو بھول جاؤ کہ خدا کیا کرے گا، بیچو نہیں اس کو، اس کو اپنے لیے رکھ لو، خدا کا قرب حاصل کرو. تو ہم کیا کہیں خدا نے مطالعہ سے؟ کہیں خدا کچھ اور نہ دے اپنی رضا دے دے، کچھ اور نہ دے اس کے بدلے میں رضا دے دے. صفت جعفر صاحب کا بڑا مشہور بہت اچھا ایک شعر تھا، اور اس میں اس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے دنیا نہ دے، جو نبی نے شکم پہ پتھر باندھے تھے وہ دے دے، وہ دے. اور یہ بھی اس میں ایک راز ہے کہ شاید وہ شکم کی وہ پتھر بھی نہیں مانگ رہے ہیں، وہ نبی کی خدا کی خدمت کرنے کی اس روح اور جذبے کو مانگ رہے ہیں. خدا ہے وہ جذبہ دے دے جس سے میں جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے میں کروں، یہ مانگ رہے ہیں. تو ہمیں ان سے یہ سیکھنا تھا. اچھا ہم زیادہ سے زیادہ کیا سیکھتے ہیں؟ کہ وہ ایک آدمی کے کہتے ہیں مولانا یہ بتائیے گا کون سا میں ذکر کروں تو میرا روز میں روزی بڑھ جائے گی. صحیح ہے بھائی، روزی بڑھانے کے لیے بھی تم کفر کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے پاس رہو، دین بڑھاؤ، یہ سارے کام کرو، لیکن یہ ایک سٹیج ہے، اس سے آگے نکلو. اس سے آگے نکلو کیا نکلو؟ اس سے نکلو یہ دیکھو سوچو خدا کی رضا کیسے ملتی ہے، خدا کا قرب کیسے ملتا ہے، خدا کی مرضی کیسے حاصل ہوتی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مثلا ابھی جو پڑھ رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کو خدا نمتال نے کہا کہ اے نفس مطمئنہ راضیتن مرضیہ، یہ وہ بات تھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی خدا سے راضی ہے، مرضیہ. تو عزان محترم، ہم لوگوں کا اصلی ہدف وہاں پہنچنا ہے. اصلی ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں فوراً خدا سے کہیں میں نے تیری دین پہ عمل کیا، تو نے مجھے دنیا میں کیا دیا. اصل معاملہ یہ تھا کہ ہم خدا کے دین پر عمل کریں گے خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا نمتال کی اوصاف کو حاصل کرنے کے لیے. وہ صادق ہے ہمیں بھی صادق بننا ہے، وہ عادل ہے ہمیں بھی عادل بننا ہے، وہ رحیم ہے ہمیں بھی رحم دکھانا ہے، یہ اصل کام ہے. اور اس پہ ہم نصرت مانگیں اور اس کے اوپر خوش نہ ہو جائیں کہ مثلا ہم نے فلاں کام کیا ہماری دنیا بڑھ گئی، دنیا میں ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. ہاں خدا دے دے گا، وہ میں نے عرض کیا خدا کائنات کو تسخیر کر دے گا، ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے. البتہ اگر کوئی شخص واقعی خدا تعالیٰ کی رضایت کے لیے آگے بڑھے تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ اپنے کام دینا شروع کر دیتا ہے، خدا اس کو کام سپرد کرتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اب آپ خود تصور کیجئے 61 ہجرا میں کتنے لوگ کربلا کے اندر آئے. اچھا باقی لوگوں نے خدا کا کام کیوں نہیں لیا؟ کچھ لوگوں کو یہ نصیب ہوا. اب کوئی ہم سے پوچھے اگر یہ خاندان اثرت اللہ کے اتنا نزدیک ہے تو اتنی مشکلات کیوں جھیلی؟ یہی تو قرب کی نشانی ہے کہ کائنات کی سب سے زیادہ مشکلات انہوں نے جھیلی ہیں، یہ قرب کی نشانی ہے. نہ ہوتا خدا سے یہ رابطہ تو خدا اپنی ذمہ داریاں ان کو تھوڑی دیتا. جو خدا نے ذمہ داریاں دیں، خدا نے کام دیا کہ بھئی یہ کام کون کرے گا. اب خود تصور کیجیے، یہ میں آپ وقت بہت گزر گیا ہے، آپ کا وقت لیا میں نے، کہ یہ تو ہم سید الشہداء کے واقعے کو اپنی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص واقعاً جا کر دیکھے کہ اللہ کی پرانی کتابوں میں سید الشہداء کا ذکر کن الفاظ میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خدا تعالیٰ نے نبی اکرم کی زمین پر تشریف آوری کے بعد سید الشہداء کے ذکر کو جاری کیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ذکر قدیم ہے، قدیم زمانے سے سید الشہداء کا ذکر موجود تھا کہ خدا تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو کون انجام دے گا۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا والے نے اللہ کا شکر یہ ہوا کہ وہ باقی رہ گیا، مطلب کچھ اور نکالتے رہ گئے، یہ غلطی کی انہوں نے، مطلب کچھ اور نکال لی، لیکن یہ سب ذکر موجود ہیں ابھی۔ اسی طرح بی بی کا اس طرح دنیا کے اندر ان ذمہ داریوں کو انجام دے۔ انسان ایک بات سوچتا ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر اللہ کے نبی کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر دنیا میں ایک بال موجود ہے، بال، ایک بال، زیارت گاہ ہے وہ، ایک بال ہے، کشمیر کے اندر ہے زیارت، ہے زیارت بل، ایک بال تھا وہاں پہ، نہیں معلوم مستند ہے نہیں، مستند ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے رسول کے نام پر ایک بال ہے، وہاں پہ زیارت گاہ بنی ہے۔ مثلا آپ فلاں میوزیم کے اندر جائیں گے، اللہ کے رسول سے منسوب ایک نالین ہے، وہ ترکی کا جو توپ کافی مجسمہ ہے، اس کے وہ میوزیم ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی سے منسوب کچھ چیزیں رکھی ہیں، خوب دنیا جاتی دیکھنے کے لیے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی جو بال نبی سے منسوب ہے اس کا یہ مقام ہے، جو جوتا نبی کے پاؤں میں کتنے دن آیا نہیں معلوم اس کا یہ مقام ہے۔ تو کوئی اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ جس کو رسول خدا نے جگر کا ٹکڑا کہا اس کا کیا مقام ہے؟ بال کتنی دیر رسول اللہ کے سر پہ رہا؟ رسول خدا کو بال عزیز تھا؟ نہیں۔ وہ جوتا کتنی دیر رسول خدا کے پاؤں میں رہا؟ نہیں مانا۔ رسول خدا کو جوتا عزیز تھا؟ نہیں۔ لیکن کوئی ہستی ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، صرف مثلا ہم ایک مکتب فکر کے ماننے والے ہیں، ایک فرقے کے ماننے والے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، واللہ تمام فرقوں کے مستندات میں لکھا ہوا ہے، فاطمہ تو بزعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بعض جگہ راوی نے اتنا ہی جملہ نقل کیا، دوسرے فرق کے عرض کر رہا ہوں، ہمارے فرقے میں تو کئی لحاظ سے بیان ہوا، دوسرے فرقوں میں بھی بعض مستندات میں بس اتنا آیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بعض نے مکمل روایت لکھی ہے مستندات میں، سیاہ ستہ کے اندر برس کر رہا ہوں، پوری روایت لکھی ہے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اللہ کے رسول نے ارشاد کر دیا۔ اتنا مقام ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جگر، جگر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم کا سارا خون جگر سے گزرتا ہے، جگر سے گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری رضایت فاطمہ کی رضایت میں ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اب ایک انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے بھائی بال بچا رہے اس کی زیارت گاہ ہے، جوتا بچا رہے اس کی زیارت گاہ ہے، اور جو جگر کا ٹکڑا ہے وہ تماچے کھائے، یہ کہاں کا انسان؟ اس کا احترام تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جذبات سے انسان متاثر ہوتا ہے، مثلا کوئی دنیا سے جائے، کوئی جب دنیا سے جاتا ہے تو بچوں میں، اولاد میں بیٹے زیادہ روتے ہیں یا بیٹیاں زیادہ روتی ہیں؟ کوئی تو دنیا سے جاتا ہے تو بیٹیاں زیادہ روتی ہیں، بیٹیاں زیادہ روتی ہیں، بیٹیاں چاہنے والی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کے نبی اور اس بیٹی کا رشتہ کیسا ہے؟ رشتہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے نبی شہر سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ کے گھر میں الوداع کہنے آتے ہیں، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر پہ جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے میرا سیدہ سے جدائی کا وقت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا رشتہ تھا. اللہ کے نبی نے کچھ کام ایسے کیے، کہا بھی کہ کون ہے سیدہ، کیا بھی کہ سیدہ کون ہے، اور ایک کام تو اتنا عجیب کیا، اپنی وفات سے پہلے 6 مہینے تک ہر روز سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. عزیزو، قابل تصور نہیں ہے کہ جس گھر پہ اللہ کے نبی 6 مہینے کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے کوئی اس گھر کو جلانے آ گیا. اللہ کے نبی کو تو دنیا سے گئے بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا. آج اگر کوئی جائے نعوذ باللہ تعالی نبی سے منسوب کسی بال کو نقصان پہنچائے، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے. کوئی رسول خدا کی نالین کو نقصان پہنچائے، پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، بے حق کھڑے ہوں گے، ان کو دفاع کرنا چاہیے. میں صرف ایک جملہ کہوں گا، کوئی نبی کی صاحبزادی کو تماشا لگا ہے اور کوئی صاحبزادی اور وہ مظلومہ. کل میں نے آپ کی خدمت میں مصائب کا ایک حصہ عرض کیا، اور میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ جو تماشا لگانا ہوتا ہے یہ سادہ تماشا لگانا نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا زخم کچھ اور ہوتا ہے. ایسے بس کس طریقے سے سیدہ کے مصائب کو انسان بیان کرے، گرچہ ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا مجھ پر جو مصائب ٹوٹے دنوں پر ٹوٹتے تو راتوں میں تبدیل ہو جائے. ہمیں نہیں معلوم وہ مسائل واقعاً کیا ہیں، لیکن اگر صرف اشارتاً عرض کروں کہ بھائی کوئی خاتون اتنے سنگین وقت میں ہو اور وہ در و دیوار میں پیس دی جائے اور وہ تماچے بھی کھائے اور اس مشکل وقت میں مبتلا ہو جائے اور اس کے شوہر کو پکڑ کے لے جایا جائے اور وہ اپنے شوہر حجت خدا کی حمایت میں اس عالم میں بھی میدان میں آئے اور اس کے بازوؤں پر اتنے کوڑے برسائے جائے، اور اس عالم میں جب یہ مظلومہ دیکھیں کہ امیر المومنین کو گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، اب یہ فریاد کرے یا نہ کرے.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.